اسلام میں مقلد زیادہ معتبر ہے یا محقق؟ اور اسی کی ایکسٹینشن یہ کہ انسان کے جو ذاتی اور جو ارتقائی انسانی ارتقاء کے لحاظ سے جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اسلام ایک فرد کو یا معاشرے کو کتنی اجازت دیتا ہے اپنے لیے اصول وضع کرنے کی؟
یہ اسلام تو تحقیق کی بنیاد رکھ رہا ہے. آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو وہ بار بار چند الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے مخاطبین کے لیے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ عقل سے کام لیں گے تو پہلے ہی مرحلے پر تقلید کا تو خاتمہ ہو جائے.
لیکن سر ڈومیننٹ نیریٹو یہ نہیں ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں.
جب قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں, یعنی قرآن مجید کو تو آپ فال کے طریقے پر کہیں سے کھول لیں تو وہ یہ کہے گا افلا تذکرون, افلا تعقلون. اچھا تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیات ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں.
ریشنلٹی
کی دیکھیے کتنے الفاظ استعمال کر دیے.
سر یہ تھاٹ پریویل پھر معاشرے میں کیوں نہیں ہو رہی جہاں پہ مسلم اکثریت بھی ہے, مذہبی اسکالرز بھی بہت ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو بچپن میں پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں, اور جب بچپن میں ان کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تب بھی نہ اس کا مفہوم, نہ مدعا, نہ اس سے کوئی تعلق, وہ ایک مقدس کتاب کے طور پر تلاوت کر لیا جاتا ہے. قرآن مجید نے جتنا اس چیز پر زور دیا ہے دنیا کی کسی عام کتاب نے بھی اتنا زور نہیں دیا. وہ اپنے مخاطبین کے سامنے اپنا سارا مقدمہ اسی بنیاد پر پیش کرتا ہے, جگہ جگہ استدلال کرتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر استدلال ہے جس پر دنیا فخر کرتی ہے اس کی بنا قرآن نے رکھی. وہ توحید پر اسی طرح استدلال کرتا ہے, آخرت پر اسی طرح استدلال کرتا ہے, پیغمبروں کے پیغمبر ہونے پر اسی طرح استدلال کرتا ہے. اس نے کوئی ایک حکم نہیں دیا جس کے بارے میں پہلے یہ نہ بتایا ہو کہ اس کے دینے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, اس کی عقلی دلیل کیا ہے, یہ کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے. تو یہ کتاب تو آدمی کو ایک ایسی جگہ کھڑی کر دیتی ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے مقلدانہ ذہن کے ساتھ جینا ناممکن ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی بدقسمتی البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی لحاظ سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس پہ بادشاہ ہے اور آپ محکوم ہیں. اچھا جو لوگ ان کی مذہبی اصلاح کے لیے اٹھے وہ پیر ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے مرید ہیں. اچھا جو لوگ مذہبی رہنمائی کرنے کے لیے اٹھے وہ عالم ہیں اور عام آدمی ان کا مقلد ہے. تو نتیجہ وہ نکلا جس کو علامہ اقبال نے ایک مصرعے میں سمو دیا ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. تو اصل میں ہم کشتہ سلطانی و ملائی و پیری ہیں. قرآن مجید ان میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کرتا, یعنی نہ ان اس کے ہاں تقلید کا کوئی تصور ہے, نہ محکومی کا کوئی تصور ہے. وہ تو دیکھیے جب سیاست کے بارے میں بھی حکم دے رہا ہے تو یہ کہتا ہے امرہم شورا بینہم, یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک طبقہ اوپر ہے اور ایک نیچے ہے, نہیں, یہ سارے مسلمان برابر ہیں اور ان کے مابین ان کی رائے سے نظم حکومت قائم ہونا چاہیے.
صحیح.
تو جو مذہب یا جو کتاب یہ تعلیم دے رہی ہو وہ کیسے اس کو گوارا کرے گی؟
میں ان کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں تھوڑا سا. سر تو حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی یہی تذکرہ تھا کہ قرآن کو سمجھو پڑھو نہیں, تبھی وہ ہماری گراس روٹ پہ لوگ جا کے قرآن کو جب سمجھیں گے تو پھر پریکٹیکلی اس کو عمل بھی کریں گے. تو ہمیں تو بیسیکلی اسی کی طرف جانا ہے کہ قرآن کو سمجھیں پڑھیں نہیں. آئی ہوپ سو کہ یہی ایک بہترین ذریعہ جو ہمیں کرنا چاہیے.
اس مذہب سے وابستہ رہنا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ حقیقی وابستگی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے تمام آراء کی بنیاد اللہ کی کتاب پہ رکھنی پڑے گی. آپ کے رویے, میرے رویے, یہ سب اسی کے زیر اثر تشکیل پائیں گے. بلکہ قرآن مجید تو ایک اور بات کہتا ہے, وہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں اس کو پہنچانے کے لیے بھی آپ از راہ کرم اپنا آواز نہ فرمائیے, آپ دنیا تک مجھے پہنچائیے. میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید نے سری لفظوں میں یہی کہا ہے, اوہیا الیہ حاضر قرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے کہ میں اے قریش مکہ تمہیں خبردار کروں, اور پھر اس کے بعد یہی قرآن ان سب کو خبردار کرے جو میرے بعد آئیں اور یہ ان تک پہنچتا چلا جائے. یہ نذیر للعالمین ہے, ساری دنیا کے لیے یہی دعوت کی کتاب ہے. ہم جب خدا کا پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو کس سے کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن ہی ہے جس کو ادھر بھی جانا چاہیے اور قرآن ہی ہے جس کو ہمارے علم اور عمل کی بنیاد بھی ہونا چاہیے. مسلمانوں کے اگر زوال کو آپ متعین کریں تو دو باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں, یعنی جو ان کا علمی فکری زوال ہوا ہے ایک یہ کہ ان کے ہاں علم اور عمل کا محور قرآن نہیں رہا، اور دوسرے یہ کہ ان کے ہاں فلسفہ اور تصوف اصل دلچسپی کی چیز بن گئے، عقلی اور سائنسی چیزیں پس منظر میں چلی گئیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے مل کے ہمارے لیے یہ حالات پیدا کیے ہیں، تو اس لیے ادھر ہی لوٹنا ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔
جی سوال آپ کا۔
سر یہ بات کہنے کو تو بہت خوشنما معلوم پڑتی ہے کہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، لیکن کیا آپ ایک راہ چلتے کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ قرآن پہ تدبر اور سوچنا شروع کر دے؟
ہر آدمی کا یہ فرض ہے، لیکن ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے اندر وہ کمپیٹنس رکھتا ہے، پیدا کرنی چاہیے، کس درجے میں کرے گا۔ دونوں حیثیتیں ہوں گی، ایک یہ ہے کہ آدمی براہ راست قرآن مجید پہ غور کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر یہ اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید پہ براہ راست رائے قائم کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل علم کی رہنمائی میں اس پہ غور کرے۔ اہل علم کی رہنمائی میں جب کہا جاتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں۔ یعنی آج اگر ہمیں سائنس کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، طب کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، تو براہ راست محقق تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، باقی اہل علم کی رہنمائی میں، یعنی وہ مجھ سے ایک بات پوچھیں گے، آپ سے ایک بات پوچھیں گے، کسی اور صاحب علم سے ایک بات پوچھیں گے۔ عام آدمی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مختلف اہل علم کی آراء میں سے انتخاب کر سکتا ہے۔
لیکن سر تقلید تو پھر ناگزیر ہے، وہ تو یہ کام تو کرنا ہوگا۔
یہ تقلید نہیں ہے، یہ رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اچھا سب کی رہنمائی سے اطمینان نہیں ہوا تو آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر اتنی کمپیٹنس اپنے اندر پیدا کر لے، پھر براہ راست۔
مگر جاوید صاحب آپ،
میں اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں کیا کرتا ہوں؟
لیکن سر ایک عام
مریض ہو جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ یہی کرتا ہوں۔
کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے کہ جیسے آپ نے کسی اور پروگرام میں حوالہ دیا تھا کہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص تو عالم نہیں بن سکتا، کوئی ایک گروہ نکلنا چاہیے جو دین کے اندر تدبر کرے۔ عام جو لوگ ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ پھر رہنمائی، جیسے آپ نے فرمایا، وہ رہنمائی لیں گے اہل علم سے۔ آپ نے اگزامپل سائنس کی دی، سائنس کے اندر گروہ بندیاں نہیں ہیں سر، سائنس میں کوئی فقہ حنفی نہیں ہے، سائنس میں کوئی فقہ جعفری نہیں ہے۔ سائنس اگر کہتا ہے کہ گریویٹیشنل لا ہے تو یہ پاکستان کا سائنٹسٹ بھی کہتا ہے اور وہ انگلینڈ کا سائنٹسٹ بھی کہتا ہے، تو اس لیے سائنس سے رہنمائی لینا میرے لیے آسان ہے۔ جب میں یہاں رہنمائی لینے کے لیے نکلوں گا تو میرے سامنے 10 لوگ ہوں گے اور ہر شخص اپنے اپنے حساب سے رہنمائی دے گا مجھے، تو میں تو کنفیوز ہو جاؤں گا۔
دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کے اندر گروہ بندیاں موجود نہ ہوں، سائنس میں بھی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سائنس کے اعلیٰ مباحث کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار مباحث ایسے ہیں۔ دیکھیے یہ کچھ فیکٹس ہیں جن کی آپ مثال دے رہے ہیں، اس لحاظ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا حنفیوں کو خدا کے ایک ہونے پہ اعتراض ہے، کیا شوافے کو ہے، کیا مالکیہ کو ہے، کیا حنابلہ کو ہے، ایسی بیسیوں مثالیں دے دیں۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اصل میں گروہ بندی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی چیز پر غور کرتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ انسانوں کو آزادی سے غور کرنے کا حق ہے، تو اختلاف رائے ہوگا۔ اختلاف رائے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا اس اصول پر کیا ہے کہ اس میں بعض لوگ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی روز آئنسٹائن پیدا نہیں ہوتے، روز نیوٹن پیدا نہیں ہوتے۔ ارسطو نے سائنس کا جو قصر تعمیر کیا تھا، 1000 سال تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ تو زیادہ تر لوگ اسی نقطۂ نظر کے حاملین تھے۔ تو اس وجہ سے ہر جگہ گروہ بن جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ گروہ بندی کی بنیاد پر رائے قائم نہ کریں، بلکہ آپ ہر نقطۂ نظر کو سنیں، خواہ وہ فرد کا ہے، خواہ وہ گروہ کا، اور اس نقطۂ نظر کے دلائل پہ غور کریں۔ یہ جو میں نے عرض کیا رہنمائی میں کسی چیز کو دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ میں اہلیت نہیں ہے، اس میں آپ دوسرے سے ایک نوعیت کی گائیڈنس دے لیتے ہیں کہ میں اس کو کیسے دیکھوں۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ دیکھیے اس میں لفظ کو آپ ایسے دیکھیں، جملے کو آپ ایسے دیکھیں، پس منظر اس کا یہ ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کر دے گا،
صحیح
آپ رائے قائم کر لیں گے۔ تقلید ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی خاص آدمی کا انتخاب کر لیا ہے، وہ بڑا امام ہے یا کوئی اور ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں استدلال نہیں کروں گا، آرگومنٹ نہیں کروں گا، آپ نے بات کہہ دی میں مان لوں گا۔ یہ جو رہنمائی حاصل کرنے والا آدمی ہے، یہ آرگو کر رہا ہوتا ہے، بحث کر رہا ہوتا ہے۔
اور کیا کرے گا؟ اس کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ وہ 4 سے 6 اماموں کو پڑھے پہلے اور پھر اس پہ تدبر کرے کہ اچھا یہ چیز بہتر ہے۔ وہ تو وہی چیز مانے گا جو جس کی وہ تقلید کر رہا ہے۔
ہر آدمی یہیں سے زندگی شروع کرتا ہے، یعنی میں بھی اپنی زندگی میں یہیں سے ابتدا کروں گا، آپ بھی یہیں سے کریں گے کہ جو مجھے مل گیا ہے میں اس کو اختیار کر لوں گا۔ اس کے بعد اگر میرے اندر سوال پیدا ہوگا تب مجھے تحقیق کرنی ہے، یا آپ سوال پیدا کر دیں گے تب مجھے تحقیق کرنی ہے۔ تو عام آدمی کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ محقق بن کے بیٹھ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی شروع کرے۔ وہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ سائنس کے کچھ تصورات کو مانتا ہے، ارسطو کا پیرو ہے یا وہ نیوٹن کا پیرو ہے، شروع کرے زندگی۔ جب وہ شروع کرے گا تو یا باطن سے سوال پیدا ہوگا یا خارج سے سوال پیدا ہوگا۔ وہ سوال جب سامنے آئے تو آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے. اصل میں اس کے ذریعے سے آپ کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے. اگر آپ نے سوال کا گلا گھونٹ دینا ہے, اگر خارج میں حقائق آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں اور آپ نے توجہ نہیں دینی, اگر آپ پروپیگنڈے کی بنیاد پر آرا قائم کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس امتحان میں ڈالا ہے وہ علم کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان ہے. یعنی آپ کے سامنے اگر ایک چیز باطن سے آ گئی ہے تو اپنے سوال کا جواب تلاش کیجیے, اور اگر باہر سے کوئی سوال پیدا کر دیا گیا ہے تو توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنے اہل علم کے سامنے بھی رکھیے, دوسروں کی بات بھی سنیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کتنے معاملات ہیں جن سے متعلق آدمی کو یہ کرنا پڑتا ہے, وہ چند معاملات.